الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا أصيبها أو إلى امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم الرباني الرحلال الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي تعبير قولي عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين ماتت يده اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اس عمل کے صدقے میں اللہ عز و جل امت مرحومہ کو موجودہ مشاکل مصائب فتن سے اپنی حفاظت میں لے لے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظیم ترین فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے اس مہینے میں عشرہ پہلا عشرہ دوسرا تیسرا وہ جو عاشورے کا روزہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن مہینوں کو مہینوں سے ملایا جائے تو یہ محرم رمضان مبارک کے بعد یہ دس مہینے باقی جو رہ گئے ان سب پر فضیلت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی قدر کی ہمیں توفیق دے اور جو عاشورے کا روزہ ہے اس کا تو لطیفہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ قدس روح کے یہاں مشکات کے سال میں ابھی حضرت کی خدمت میں جڑے ہوئے مجھے چند ماہ گزرے تھے شوال ذوالقعدہ الحج اور محرم محرم میں عاشورے کے دن میں نے روزے کی نیت کر لی اور یہ چائے اور کافی اور پان والوں کی عادت یہ بھی ایک پوری بلا ہے تو چائے نہ ملنے کی وجہ سے ہمیشہ سر درد کی شکایت ہو جایا کرتی تھی تو مشکل سے چند گھنٹے گزارے ہوں گے اور اس کے بعد پھر جب نہیں رہا گیا تو ظہر کی نماز پڑھ کر کے میں دفتر میں کہیں جا کر لیٹ گیا سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لوں تاکہ سر درد چلا جائے اب غیر حاضری حضرت کے یہاں لگ گئی عصر کی نماز کے وقت نہ لینے کے لیے گیا نہ چھوڑنے کے لیے نہ مجلس میں حضرت کو چائے پلانی تھی اس وقت پہنچ سکا نہ مغرب میں مغرب کی نماز کے بعد مہمان کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی غیر حاضری رہی پھر جب عشاء کی نماز کے بعد خصوصی مجلس ہوتی تھی حضرت کے گھر کے بچوں کی اور خواص کی، تو اس وقت حضرت نے طلب فرمایا، بھائی جان سے پوچھا کہ یوسف نظر نہیں آیا تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے، تو میں کہیں پڑا ہوا ملایا، مجھے جگایا کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، میں پہنچا، ابھی میرے یار کہاں رہ گیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ سر درد بہت تھا، روزے کی نیت کر لی تھی، تو فرمایا کہ ایک نفل کے لیے کئی فرض کھوئے، دیکھ سن، غور سے سن کہ عرفے کے دن کا روزہ میں نے کبھی ہندوستان میں رہتے ہوئے چھوڑا نہیں اور عاشورے کا کبھی رکھا نہیں، کیوں کہ عرفے میں ایک روزہ رکھنا پڑے اور دو سال کے گناہ معاف ہوں، اگلا سال بھی اور پچھلا سال بھی دونوں کے گناہ معاف، لیکن عاشورے میں دو روزے رکھنے پڑیں اور ایک سال کے گناہ معاف، اس لیے عاشورے کا میں نے کبھی رکھا نہیں اور عرفے کا کبھی یہاں رہتے ہوئے چھوڑا نہیں، صاف صاف۔ تو یہ عاشورے کا تو اپنی جگہ روزہ ہے ہی، اس کی فضیلت بھی ہے، مگر پورا مہینہ کتنا معزز اللہ کے نزدیک۔ تو یہ عاشورے کے بارے میں بھی جو آپ دیکھیں گے، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب نور اللہ مرقدہ نے جہاں اس کو بیان کیا ہے تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ تنہا عاشورے کا ایک دن کا روزہ مکروہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے، نہ معلوم کہاں سے۔ پھر انہوں نے ترتیب لکھی، ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ تینوں دن کا روزہ رکھے، عاشورے کا بھی رکھے، اس کے بعد ایک دن کا بھی رکھے اور اس سے پہلے ایک دن کا بھی رکھے، تین دن کا روزہ رکھے۔ دوسری اس سے کمتر درجے کی شکل یہ ہے کہ نویں اور دسویں کا روزہ رکھے، تیسری اس سے کمتر درجے کی یہ ہے کہ عاشورے کا رکھے اور اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھے، اور سب سے کمتر درجے کی شکل یہ ہے کہ صرف عاشورے کے دن کی نیت کرے ایک دن کا روزہ، اور بلا کراہت یہ جائز ہے۔ تو یہ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اور کسی کے کلام میں اتنے زور سے اس کو میں نے دیکھا نہیں، اور اتنے وسوخ سے حضرت نے اس کو بیان فرمایا زور دے کر کہ یہ غلط مشہور ہو گیا۔ اور یہ جو عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، تو یہ فضیلت تو عاشورے کی اس واقعے کربلا سے پہلے بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی، یہ ایک مستقل الگ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم لوگوں میں کم توجہ دی گئی۔ کم توجہ اس لیے اس طرح دی گئی کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کو یاد کر کے، جس طرح عیسیٰ علیہ ثواب اس دن ہونا چاہیے، محرم میں ہونا چاہیے، سال بھر ہونا چاہیے، روز ہونا چاہیے، تو اس کے بجائے اس دن میں بھی ہم یاد نہ بنائیں، اسے شیعوں کی وجہ سے بالکل متروک کر دیں اور چھوڑ بیٹھیں، یہ مناسب نہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ قدس روح نے بطور خاص مدینہ طیبہ میں عاشورے کے دن پوچھا ہم لوگوں سے کہ کتنا قرآن پڑھا آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، پھر اس کے بعد حضرت نے اپنا تلاوت کا معمول بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے لیے بتایا۔ اور بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ جب دورے کی جماعت میں تھے راندیر جامعہ حسینیہ میں، تو وہاں سورت میں، راندیر میں، ان شہروں میں یکم محرم سے لے کر عاشورے کے دن تک 10 دن تک مسلسل بعض علاقوں میں بیانات عاشورے پر رکھے جاتے تھے. تو وہاں راندیر میں جو تاپی ندی کے کنارے پر آبادی ہے, جامع مسجد سے تھوڑا آگے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے دولت قدے سے تھوڑا آگے, جہاں بالکل کنارے پر حضرت شیخ الحدیث جامعہ شرفیہ راندیر کے شیخ الحدیث قاری عبد الرشید صاحب کے والد محترم کی مسجد تھی, جس میں ہم لوگ روز عصر کی نماز کے بعد چلے جاتے اور ان وہاں تاپی ندی کے سیر کر کے وہاں مغرب کی نماز میں ان کی مسجد میں پہنچ جاتے, حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس مسجد کے قریب جو علاقہ تھا وہاں بھی اس کا اہتمام تھا کہ یکم محرم سے لے کر کے 10 دن تک مختلف علماء کرام کے بیانات کا انتظام کرتے تھے. تو اس میں جس طرح بھائی جان یہاں جامعہ حسینیہ میں ممتاز تھے, تو اسی طرح دارالعلوم اشرفیہ کی دورے کی جماعت میں اس سال ایک مولانا صاحب جو کوکن سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت ممتاز تھے, تقریر میں تحریر میں استعداد بھی بہت اعلیٰ تھی. تو نہ معلوم کوئی مودودی ذہن کے لوگوں کی کچھ کتابیں انہوں نے پڑھ لی ہوں گی, تو جس کا اثر ان کی وہاں کی تقریر سے محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے تھوڑا ہٹ کر کچھ بیان کیا. رات عشاء کے بعد وہ جلسہ ان کے یہاں ہوتا تھا, کچھ طلبا اجازت لے کر کچھ چپکے چپکے دونوں مدرسوں کے طلبا میں سے بھی پہنچ جاتے. تو اس طرح یہ مشہور ہو گیا کہ آج وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف مقرری نے اس طرح بیان کیا. پھر کیا تھا بھائی جان اور دورے کی جماعت والے سب بیٹھے, بھائی جان نے ایک تحریر تیار کی اور وہ دارالعلوم اشرفیہ کے دورے کی جماعت کے ممتاز طلباء کے پاس پہنچائی گئی. پھر ایک لمبا چوڑا سلسلہ چلتا رہا, انہیں بیچاروں کو ندامت بھی ہوئی ہوگی, معافی بھی شاید انہوں نے معافی مانگی ہوگی. تو اسی طرح کا کچھ ملتا جلتا قصہ یہاں, چونکہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ سب چیزیں وہاں دیکھ کر میں آیا تھا, تو یہاں زکریہ مسجد میں ایک دفعہ کچھ شیعہ اسٹوڈنٹ جو بولٹن میں پڑھتے تھے انہوں نے مسجد سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے ہیں عاشورے کے دن. تو میں نے کمیٹی کے ذمہ داروں کو منع کیا کہ ان کا اس دن میں یہ جمع ہونا ہمارے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف تبرع کے بغیر اور ان کی شان میں گستاخی کیے بغیر کار ثواب بنتا نہیں ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے, تو ان کو اجازت نہ دی جائے. لیکن پھر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ کسی طرح ان کو اجازت دے دی گئی, چنانچہ میں پہنچ گیا جو ان کے آنے کا وقت تھا اس سے پہلے ہی پہنچ گیا. اور میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ دیکھو اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کے بیان کے دوران آئی تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری مسجد میں اس طرح ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی بیان کرے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. قصہ بیان کرتے کرتے ان کا مقرری جب اس موضوع پر پہنچا اور ایک جملہ اس نے نکالا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ سنا آپ نے کیا کہا اس نے. چنانچہ پھر ان کو وہاں سے رخصت کیا. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک مستقل چیز ہے, اور عاشورے کی فضیلت اور اس مبارک مہینے کی فضیلت ایک مستقل چیز ہے. تو اس مہینے میں جتنے روزوں کی کثرت کی جائے سارے میں سارا مہینہ رکھ سکیں تو سب سے افضل, ورنہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اور بالخصوص ذکر و تلاوت درود شریف استغفار میں خود بھی مشغول رہیں, گھر والوں کو بھی مشغول رکھا جائے کہ ہر طرف جہاں نظر اٹھا کر دیکھیں, جب فون کھولیں, جب دو آدمی کہیں آپس میں ملیں تو سوائے افراتفری اور تباہی کے کوئی خبریں نہیں ہوتی. خاص طور پر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کو محفوظ رکھے, ہر قسم کی شرارتوں سے محفوظ رکھے, ہر قسم کے شریروں سے محفوظ رکھے, اور وہاں اہل سنت والجماعت قیامت تک کے لیے رہیں. اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ کہیں کوئی آفت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, زلزلہ آ گیا تو وہاں والوں پر تان کیا جاتا ہے اور ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں کہ وہاں کے لوگ ایسے تھے, ان میں یہ بری صفات تھی. تو ایسے موقع پر دنیا میں کہیں کوئی آفت آئے تو اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے آئے, کیونکہ یہ ساری دنیا ایک کشتی کے مانند ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تو اسی ایک کشتی کے سواروں سے مثال دی, تو اس میں جہاں کہیں پوری دنیا میں کوئی تباہی, کہیں خلاف معمول کوئی چیز واقع ہو تو ہر انسان, ہر مسلمان سوچے کہ میرے کرتوت کی وجہ سے یہ عذاب آیا. اور یہ جو ہمارے حضرات اصحاب سہائے ستہ نے اس علاقے میں یہ کام انجام دیے تو وہ علاقہ ہمیشہ کے لیے مرکز رہا ہے ان چیزوں کا. اسی لیے آپ یہ کرامتہ شیعوں کا ایک بدترین فرقہ اور ایک جماعت گزری ہے کہ ان کے ذریعے سال ہا سال تک حرمین شریفین کی طرف سفر کر کے آنے والے خراسان کے علاقے سے وہ حجاج برس ہا برس تک پہنچ نہیں سکے. کئی دفعے خلافت عباسیہ کی طرف سے انتظامات بھی کیے گئے, کوششیں بھی کی گئیں, کہیں ان کو تھوڑی بہت کامیابی بھی ہوئی مگر اس کو ختم نہیں کر سکے. اور ایک دفعہ تو وہ اہل مکہ پر اتنے بڑے عذاب اور آفت کی طرح سے یہ جماعت مسلط ہو گئی تھی کرامتہ کی کہ سارا مکہ بلڈ باتھ ہو گیا, خون میں نہا گیا. ہر جگہ سارے مکہ میں جہاں دیکھو لاشیں ہی لاشیں. کہتے ہیں کہ ان کا بڑا گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا اور اس نے مطاف میں اپنے گھوڑے کو سدھایا ہوا تھا تو اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی جس کی وجہ سے گھوڑے نے وہاں مطاف میں پیشاب کیا, اور اس کے بعد پھر اس نے قتل عام شروع کیا تھا مکے والوں کا. کتنا معلوم کتنے برسوں تک یہ رہا. اور اسی فتنے میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت بعضوں نے بتائی ہے, جو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر, جنہوں نے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں انہیں سنبھال لیا, کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے. اور جیسا حضرت شیخ قدس الروح نے مدینہ منورہ میں مدرسہ علوم شرعیہ میں جس ہفتے آپ کا وصال ہوا اس ہفتے حضرت نے اچانک فرمایا مارو اس کو, تو ہم تعجب میں کہ یہاں کون ہے جسے حضرت فرما رہے ہیں مارو اس کو. تین دفعے کے بعد حضرت مسکرائے, فرمایا کہ ابلیس آیا تھا. جب آخری وقت میں ہمارے پاس پہنچے تو اللہ تعالی ہماری اس کے شر سے حفاظت فرمائے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر ما ينزع الایمان عند الموت عند النزع, کہ اکثر لوگوں کا ایمان یہ ابلیس آخری وقت میں چھین کر چلا جاتا ہے. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچ گیا تو اور اس نے دلیل قائم کی خدا کے عدم وجود پر کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, خدا ہے کہاں؟ تو ایک دلیل خدا کے وجود پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی, اس کو ابلیس نے توڑ دیا, اس کا جواب دے دیا, اس کو رد کر دیا, دوسری قائم کی, تیسری لکھا ہے کہ 99 دلائل کا جواب ابلیس نے دیا اور اس کو توڑ کر کے رکھ دیا. اب 100ویں دلیل امام راضی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس دوران میں اپنے اس مرید امام راضی کا حال ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ پر منکشف ہو گیا, اور وہاں اس وقت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, تو وضو فرماتے ہوئے وضو کا پانی پھینکا جو سینکڑوں میل کی مسافت پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پر گرا, جہاں وہ نزع کی حالت میں ابلیس کے ساتھ مناظرے میں مشغول تھے. تو پانی ان پر پھینک کر ارشاد فرمایا متنبہ کر کے کہ ارے یوں کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, بس یہ جملہ فرمایا اور ان کا آخری وقت ہو گیا اور روح پرواز کر گئی. تو کتنے دور سے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال لیا. یہ بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم حضرت سے رخصت ہو کر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں, ریل میں تھے, سفر ہو رہا ہے, دیکھا کہ سامنے کوئی سادھو بیٹھا ہے. اب یہ حضرت امام المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ذاکر شاغل کتنے بڑے عالم ہوں گے, اور وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی اس سادھو نے گردن جھکائی تو میرے دل میں کفریانہ وساوس موجے مارنے لگے. ایک سمندر موجے مار رہا ہے وسوسوں کا, ایک وسوسہ دور کرتا ہوں, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ الہی یہ کیا آفت یا کہ کیا بلا. تو اتنے میں بھرے ہوئے انسانوں سے بھرے ہوئے ڈبے میں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ سامنے تشریف فرمائے, اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ارے فلاں آیت کیوں نہیں پڑھتا, قرآن کریم کی ایک آیت ارشاد فرمائی یہ پڑھ. جیسی وہ آیت اس کے چند کلمات زبان پر لائے اور وہ تلاوت کرنے شروع کی کہ سامنے سے وہ سادھو گردن اوپر اٹھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بہت دور سے تمہارے مرشد نے تمہیں بچا لیا. کتنا پہنچا ہوا ہوگا یہ سادھو بھی کہ اس کو بھی معلوم کہ کس نے اسے میرے حملے سے بچا لیا. تو یہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی شہادت یہ کرامتہ کی فوج کے ذریعے ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنے متعلق پہلے پیشین گوئی کر دی تھی اور سب اپنے مریدوں کو اپنے وطن بھیج دیا تھا کہ جلدی سے بھاگو یہاں سے, ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کبھی تو چھوٹی موٹی ہوتی تھی, اب براہ راست اسلام کی بنیادیں اکھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے, مدارس, مساجد, خانقاہوں, دینی درسگاہوں, تمام مراکز دینیہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اب درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیتے ہیں. جو بیعت ہونا چاہتی ہیں تو کہتی رہیں, کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اور توبہ کی ہم نے اپنے سارے گناہوں سے, کفر سے, شرک سے, بدعت سے, نماز چھوڑنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان لگانے سے اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی۔ اور بیعت کی ہم نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف کے ہاتھ پر۔ دعا کر لیں اللہ تعالی ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔